الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. ہماری آج کی گفتگو اتحاد کے بارے میں ہے. قرآن اور حدیث میں اتحاد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. شخصی اعتبار سے ایک آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ایمان ہے, اور اجتماعی اعتبار سے اہل ایمان کے مجموعے کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد. ایمان کے بغیر فرد کی کوئی قیمت نہیں, اسی طرح اتحاد کے بغیر اجتماع کی کوئی قیمت نہیں. قرآن میں ارشاد ہوا ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اے ایمان والو, تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور متفرق نہ ہو, اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس آیت میں اہل ایمان کو اتحاد کی تاکید کی گئی ہے. اتحاد کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا. اتحاد ہر اسلامی عمل کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے. اسلام میں اتحاد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف عام اجتماعی معاملات میں اتحاد پر زور دیا گیا ہے, بلکہ خالص عبادتی معاملات کا نظام بھی اس طرح مقرر کیا گیا ہے کہ اس کو سب مسلمان مل کر اجتماعی طور پر ادا کریں. نماز اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک انفرادی فعل ہے. نماز کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے آگے جھک جائے, ایک شخص اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے. مگر اس قسم کے انفرادی اور روحانی عمل کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اجتماعی طور پر ایک امام کی قیادت میں ادا کیا جائے. زکوٰۃ بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک انفرادی فعل ہے. ایک شخص اپنی کمائی کو پاک کرنے کے لیے اپنی کمائی کا ایک حصہ خدا کی راہ میں نکالتا ہے, اسی کا نام زکوٰۃ ہے. مگر زکوٰۃ کے لیے یہ حکم ہے کہ ہر آدمی الگ الگ اپنی زکوٰۃ نہ خرچ کرے. سب کی زکوٰۃ ایک مرکزی بیت المال میں جمع ہو اور وہاں سے اس کو اجتماعی طور پر خرچ کیا جائے. اسی طرح روزہ ایک خالص انفرادی اور روحانی نوعیت کا عمل ہے. مگر ایسا نہیں ہوا کہ ہر ایک سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم اپنے طور پر سال میں 30 دن کے روزے رکھ لیا کرو, بلکہ اس کے لیے سال کا ایک خاص مہینہ مقرر ہوا اور تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اسی خاص مہینے میں ایک ساتھ روزہ رکھیں اور ایک ساتھ افطار کریں. حج خدا کی پکار پر ایک بندے کا خدا کی طرف دوڑ پڑنا ہے. اس اعتبار سے حج بھی ایک انفرادی عبادت ہے. مگر اس انفرادی عبادت کو اتنے بڑے پیمانے پر اجتماعی بنایا گیا کہ حکم ہوا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک وقت میں مقامات حج پر جمع ہو کر ایک ساتھ حج کے مراسم ادا کریں. حج میں اجتماعیت کا پہلو بے حد نمایاں ہے۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا میں اس کا اعتراف ان الفاظ میں کیا گیا ہے: About 2 million persons perform the Hajj each year, and the rite serves as a unifying force in Islam by bringing followers of diverse background together in religious celebration. تقریباً 2 million آدمی ہر سال حج کرتے ہیں، اور یہ عبادت مختلف ملکوں کے مسلمانوں کو ایک مذہبی تقریب میں اکٹھا کر کے اسلام میں اتحادی طاقت کا کام کرتی ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبادہ ابن صامت کی ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ ہم کو شب قدر کی خبر دیں، پھر مسلمانوں میں سے 2 آدمی جھگڑا کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کی خبر دے دوں، تو فلاں اور فلاں جھگڑ پڑے، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں، باہمی جھگڑا فائدے سے محروم کر دیتا ہے اور نفع بخش علم جاتا رہتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتحاد کا بہت گہرا تعلق دوسرے اسلامی اعمال اور عبادات سے ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں اگر امامت اور تولیت کا جھگڑا چھڑ جائے تو مسجد کے اندر عبادت اور خدا کی طرف رجوع کی فضا ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ یہ نوبت بھی آ سکتی ہے کہ ایک مسجد میں 2 جماعت ہونے لگے یا سرے سے مسجد ہی بند ہو جائے۔ دینی مدرسے میں اگر ذمہ داروں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو مدرسے میں تعلیم کا ماحول باقی نہیں رہے گا۔ گروہ بندی اور سیاست بازی میں ساری طاقتیں صرف ہونے لگیں گی۔ مسلم ملکوں کے درمیان اگر لڑائی چھڑ جائے تو اس کا براہ راست اثر حج کی عبادت پر پڑے گا۔ کتنے حاجی حجاز کے سفر سے روک دیے جائیں گے، جو لوگ جائیں گے ان کی اتنی تلاشی ہوگی اور ان کے ساتھ اتنی سختی کی جائے گی کہ وہ حج کے لیے جانے سے گھبرانے لگیں۔ ایسی فضا بنے گی کہ سکون کے ساتھ حج کے تمام مراسم ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مسلم ممالک اگر باہم اختلاف کر کے الگ الگ دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں تو دنیا بھر کے مسلمان بھی اسی کے ساتھ تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایک مسلم ملک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ دوسرے مسلم ملک کے ساتھ، اور پھر ہر ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دے گا۔ ایک طرف کے افراد دوسری طرف کے افراد کے لوگوں کو بدنام کریں گے، ایک طرف کے لوگ دوسری طرف کے لوگوں کو ہر قسم کا نقصان پہنچانا اپنے لیے جائز کر لیں گے۔ پوری امت میں دینی ماحول ختم ہو کر اکھیڑ پچھاڑ کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں کو مسلمان بنانے کے بجائے لوگوں کو کافر بنانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ قرآن میں آپس کے اختلاف کا ایک نقصان یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد دوسری اقوام کی نظر میں تمہارا وزن گھٹ جائے گا، دوسری قومیں تمہارے اوپر جری ہو جائیں گی۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: وَعَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تقریباً اسی مضمون کی آیت سورہ آل عمران میں آئی ہے، جہاں غزوہ احد کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑ گئے اور تم نے حکم میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھا دی تھی جس کو تم چاہتے تھے۔ نزاع یا تنازع کے لفظی معنی وہی ہیں جس کو انگریزی میں کنٹروورسی کہتے ہیں، یعنی باہم جھگڑنا، کسی معاملے میں اختلاف برپا کرنا۔ کوئی بات کہی جائے اور اس میں ایک شخص ایک پہلو نکال کر کچھ اور رائے دے اور دوسرا شخص دوسرا پہلو نکال کر دوسری رائے دے، تو اسی کو تنازع کہتے ہیں۔ یہی صورت غزوہ احد میں پیش آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ احد پہاڑ کے ایک درے پر بٹھا دیا تاکہ دشمن پشت کی طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو اس دستے کا امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ جنگ میں ہم کو فتح ہو یا شکست، کسی حال میں تم یہاں سے نہ ہٹنا، ہر حال میں یہیں قائم رہنا۔ بعد کو جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم کو یہیں جمے رہنا چاہیے۔ یہ اختلاف رائے اتنا بڑھا کہ 10 آدمی کو چھوڑ کر بقیہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد دشمن نے اسی درے سے عقبی حملہ کر کے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کیا چیز ہے اور وہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ مرکزی قیادت کی طرف سے جو بات کہی جائے اس میں ہر آدمی نئے نئے پہلو نکال کر الگ رائے دینے لگے اور اپنی رائے پر اس حد تک اصرار کرے کہ وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس قسم کا اختلاف بدترین گمراہی ہے۔ اجتماعی معاملات میں ہر آدمی کو اظہار رائے کا حق ہے، مگر اپنی رائے پر اصرار کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ آدمی کو رائے دینے کے ساتھ اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ وہ اس پر کسی حال میں اصرار نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ رائے کی قربانی ہی کی بنیاد پر اتحاد قائم ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر اپنی رائے کی قربانی دینے کا حوصلہ نہ ہو ان کے درمیان کبھی حقیقی اتحاد وجود میں نہیں آ سکتا، اور اگر وجود میں آ جائے تو قائم نہیں رہ سکتا۔ آدمی کو اپنی منفرد رائے پر چلنے کا اختیار صرف ان امور میں ہے جن کا تعلق سراسر اس کی اپنی ذات سے ہو۔ دوسروں سے اس کا کوئی براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو جماعتی امور ہیں ان میں افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ مرکزی قیادت کے حکم کی پابندی کریں، اپنے ذہنی ارتعاش کے تحت اجتماعی امور میں نئے نئے شوشے نکالنا سراسر ناجائز ہے۔ اختلاف کا لازمی نتیجہ کمزوری اور کم ہمتی ہے۔ 100,000 آدمیوں کی ایک جماعت اگر متحد ہو تو اس کا ہر آدمی اپنے کو 100,000 کے برابر محسوس کرتا ہے، اس سے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کے افراد اختلاف کر کے الگ الگ ہو جائیں تو ہر آدمی بس 1 آدمی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے گروہ کے افراد مایوسی کا شکار ہو کر حوصلہ کھو دیتے ہیں، وہ نازک مواقع پر اقدام کی جرات نہیں کر سکتے۔ 100,000 آدمیوں کے اندر اگر اتحاد ہو تو ان کے دشمن ان کو 100,000 کے گروہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایسے گروہ کی دھاک بیٹھی رہتی ہے، وہ ان کے خلاف کسی کارروائی کی ہمت نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جب گروہ کے افراد اختلاف کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو ان کے دشمن ان پر جری ہو جاتے ہیں، دشمنوں کی نظر سے ان کی ہیبت اٹھ جاتی ہے۔ اختلاف سے بچنا اور اتحاد پر قائم رہنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس کا راز آیت میں صبر بتایا گیا ہے۔ صبر تقریباً وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں ڈسپلن کہا جاتا ہے۔ ڈسپلن سے مراد ہے نظم، سیلف کنٹرول، حقائق کی رعایت کرنا، اپنے کو قابو میں رکھ کر عمل کرنا، یہی صبر ہے۔ صبر دراصل منظم عمل کا دوسرا نام ہے۔ جب آدمی کا یہ حال ہو جائے کہ وہ محض اپنے ذاتی جذبے سے بھڑک نہ اٹھے بلکہ خارجی پہلوؤں کو پوری طرح ملحوظ رکھ کر اپنے عمل کا نقشہ بنائے تو اسی کو صبر کہتے ہیں۔ یہ صبر اتحاد کے لیے لازمی شرط ہے۔ جہاں صبر ہو وہاں لازماً اتحاد بھی ہوگا، اور جہاں صبر نہ ہو وہاں یقینی طور پر اتحاد بھی پایا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے اصحاب کو جمع کیا، آپ نے ان کو ابھارا کہ وہ آپ کے پیغام توحید کو لے کر اٹھیں اور اس کو تمام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس سلسلے میں روایت میں حسب ذیل الفاظ آئے ہیں: ان اللہ باثنی رحمت للناس کافتا فادعوا عنی ولا تختلفوا کما اختلف الحواریون علی عیسی ابن مریم۔ وفی روایت فقال المہاجرون یا رسول اللہ انا لا نختلف علیک فی شیء ابدا فمرنا وبعثنا۔ اللہ نے مجھ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو تم میری طرف سے لوگوں کو دعوت پہنچاؤ اور آپس میں اختلاف نہ کرو، جس طرح حواریین نے عیسیٰ ابن مریم سے اختلاف کیا۔ مہاجرین نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کبھی کسی معاملے میں اختلاف نہیں کریں گے، بس آپ ہم کو حکم دیجئے اور ہم کو بھیجیے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بھی اتحاد لازمی طور پر ضروری ہے۔ دعوت حق کا کام ایک بہت بڑا کام ہے، اس کو مؤثر طور پر انجام دینے کے لیے مشترکہ جدوجہد بے حد ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے تعاون اور اتحاد ہی سے یہ کام انجام پا سکتا ہے۔ 4 آدمی کہیں تبلیغ کے لیے نکلیں اور راستے میں وہ آپس میں اختلاف کر لیں تو دوسروں تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ آپس ہی میں لڑ بھڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ کوئی دعوتی مہم شروع کی جائے جس میں بہت سے لوگ کام کرنے والے ہوں، اب اگر وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگیں تو ادارے کا کام معطل ہو جائے گا اور ساری طاقت آپس کے مسائل نمٹانے میں صرف ہونے لگے گی۔ تبلیغ و دعوت کے کام کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے، مختلف مقامات پر اس کی بہت سی شاخیں ہوں۔ اب اگر ہر شاخ کے ذمہ دار کے ذہن میں آزادی کا خیال آ جائے، ہر شاخ مرکز سے الگ ہونے کی بات سوچنے لگے، تو ساری طاقت اندرونی مسائل کو نمٹانے میں صرف ہونے لگے گی اور باہر تبلیغ کرنے کا کام دھرا رہ جائے گا۔ تبلیغی عمل لازمی طور پر اتحاد چاہتا ہے۔ جہاں افراد کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں، وہاں مؤثر تبلیغی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اختلاف کی سب سے بڑی وجہ انانیت ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ان کے درمیان کبھی اختلاف اس بری حد تک نہیں پہنچ سکتا جو قوموں کو ہلاک کرنے والا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی اختلاف کا قاتل ہے۔ جہاں تقوی ہوگا وہاں اختلاف نہیں ہوگا، اور جہاں اختلاف ہوگا وہاں تقوی نہیں ہوگا۔ ایک بار مجھے ایک اجتماع میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ یہ علماء اسلام کا اجتماع تھا اور اس میں ملی اداروں کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ہر آدمی ایک الگ خیال لے کر اٹھتا اور اس پر الفاظ کا دریا بہانا شروع کر دیتا۔ جتنے مقررین تھے اتنی ہی رائیں تھیں۔ ہر آدمی کو اپنی رائے پر اتنا شدید اصرار تھا کہ وہ کسی طرح اپنی رائے چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ میں خاموش بیٹھا ہوا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے دل پر ایک غم کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ بھی بولیے۔ میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ میں زیر بحث مسائل پر کوئی براہ راست کلام نہیں کروں گا، بلکہ ایک اصولی بات کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری ملت کا اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے تقوی کو کھو دیا ہے۔ ساری قوم بے خوفی کی نفسیات میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس کے مختلف نتائج میں سے ایک وہ نتیجہ ہے جس کا منظر یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر ہمارے دل اللہ کے ڈر سے کانپنے والے ہوں، تو رائےوں کی کثرت اور بحثوں کا طوفان اپنے آپ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ شدت خوف رائےوں کے تعدد کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مثال لیجیے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں انہیں سانپ کی شکل کی ایک چیز نظر آتی ہے۔ اگر وہ بالکل بے حرکت ہو اور بظاہر اس سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہوتا ہو، تو اس کو دیکھ کر لوگ طرح طرح کی تباہ آزمائی کریں گے۔ کوئی شخص کہے گا کہ یہ ایک مرا ہوا سانپ ہے، کوئی مار کر اس کو یہاں ڈال گیا ہے۔ دوسرا آدمی کہے گا کہ نہیں، یہ پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ ہے۔ اس کے بعد وہ پلاسٹک صنعت کے بارے میں اپنی معلومات بکھیرنا شروع کر دے گا۔ کوئی اور شخص بولے گا کہ نہیں، یہ ایک اسٹف کیا ہوا سانپ ہے، یعنی اصل سانپ کی کھال میں بھس وغیرہ بھر دیا گیا ہے۔ یہ طرح طرح کی رائیں اس وقت ہوں گی جبکہ سانپ بالکل بے حس و حرکت پڑا ہوا ہو، لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو، یعنی وہ سانپ اپنا خوفناک پھن نکال کر کھڑا ہو جائے، تو اس وقت اچانک رائےوں کی کثرت رائےوں کی وحدت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سب لوگ بیک زبان کہہ اٹھیں گے کہ سانپ سانپ۔ اسی حقیقت کو میں نے ان لفظوں میں کہا ہے کہ شدت خوف رائےوں کے تعدد کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا ڈر دانائی کا سرہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ طاقتور نفسیات خوف کی نفسیات ہوتی ہے۔ انسان کی اصلاح جتنی زیادہ خوف کے ذریعے ہوتی ہے، کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوتی۔ پھر یہ خوف جب خداوند ذوالجلال کا خوف ہو تو اس کی تاثیر بے پناہ حد تک زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر پیدائشی طور پر ایک انا ہے، ہر آدمی اپنی بڑائی چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بات دوسروں کی بات سے اوپر رہے۔ انسان کی یہی نفسیات ہر قسم کے اختلاف کا اصل سبب ہے۔ جہاں ہر آدمی بڑا بننا چاہتا ہو، وہاں جتنے آدمی ہوں گے اتنی ہی رائے ہوں گی۔ ایسی حالت میں لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ پر آدمی کا ایمان اتنا گہرا ہو کہ وہ تقویٰ بن جائے، یعنی اللہ پر ایمان آدمی کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، تو ایسی حالت میں قدرتی طور پر ایسا ہوگا کہ آدمی کی انا اس سے چھن جائے گی، اس کے اندر گھمنڈ کے بجائے تواضع کی نفسیات پیدا ہو جائے گی، وہ دوسروں کے احتساب سے زیادہ خود اپنا احتساب کرنے لگے گا، وہ اپنے آپ کو خدا کی نسبت سے دیکھے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنا وجود ہمیشہ چھوٹا نظر آئے گا، کیونکہ خدا کی نسبت سے کوئی بھی انسان بڑا نہیں، خدا کی نسبت سے سارے انسان چھوٹے ہیں۔ سچا مومن اسی قسم کے احساسات میں جیتا ہے، اور انہی احساسات کے نقد انجام کا نام اتحاد ہے۔ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارے سب کام بنا دے گا۔ اس کا مطلب ایک اعتبار سے یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے اندر وہ خصوصیات پیدا ہوں گی جو دنیا کی زندگی میں آدمی کو طاقتور بناتی ہیں، اس سے تمہارے اندر وہ کردار ابھرے گا جو دنیا میں مضبوط زندگی کی تعمیر کے لیے ضروری ہے، اس سے تمہاری قوم وہ قوم بن جائے گی جس سے لوگ ہیبت زدہ ہوں اور جس کے خلاف اقدام کی جرات نہ کر سکیں۔ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو جو غیر معمولی فتوحات حاصل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک نمایاں فتح وہ ہے جو صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں سارا یورپ فلسطین کو مسلمانوں سے واپس لینے پر آمادہ ہو گیا اور عملاً لے لیا۔ صلاح الدین وہ شخص ہے جس نے یروشلم پر مسیحی یورپ کے 88 سالہ قبضے کو ختم کیا اور مسیحی اقوام کو شکست دے کر 1187 عیسوی میں اس کو دوبارہ مسلم سلطنت میں شامل کیا۔ صلاح الدین کی اس کامیابی کا راز اتحاد تھا۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے، صلاح الدین سکسیڈڈ ان ٹرننگ دی ملٹری بیلنس آف پاور ان ہز فیور مور بائی یونائٹنگ اینڈ ڈسپلننگ اے گریٹ نمبر آف انرولی فورسز دین بائی امپلائنگ نیو اور امپروڈ ملٹری ٹیکنیکس۔ صلاح الدین فوجی طاقت کے توازن کو اپنے موافق بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی ان کو زیادہ تر منتشر قوتوں کو جوڑنے اور منظم کرنے سے ہوئی، نہ کہ نئی یا ترقی یافتہ فوجی تدبیروں کو اختیار کرنے سے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے، اور تاریخ سے بڑی کون سی چیز ہے جو اس معاملے میں آدمی کو سبق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاد ایک اجتماعی واقعہ ہے جو انفرادی قربانی کی زمین پر قائم ہوتا ہے، جس گروہ کے افراد اپنے آپ کو پیچھے کرنے پر راضی کر لیں، وہی گروہ اس دنیا میں وہ گروہ بنتا ہے جو متحدہ طاقت سے آگے بڑھ سکے۔ جماعت کا آگے بڑھنا افراد کے پیچھے ہٹنے کی قیمت ہے۔ ذاتی شکایتوں کو پی جانا، سرکشی کا موقع ہوتے ہوئے تواضع اختیار کرنا، جزی اختلاف کو کلی اختلاف نہ بنانا، قومی تقاضے کو انفرادی تقاضے کے اوپر رکھنا، اجتماعی مفاد کی خاطر ذاتی رائے کو دفن کر دینا، یہی وہ خصوصیات ہیں جو کسی گروہ میں اتحاد پیدا کرتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اسلامی تاریخ کے بہت بڑے سپہ سالار گزرے ہیں. ابتدائی زمانے کی اسلامی فتوحات میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعض اعتبار سے ان سے مطمئن نہ تھے. چنانچہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت خالد کو سرداری کے مقام سے معزول کر دیا اور ان کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا ماتحت سپاہی بنا دیا. اس وقت حضرت خالد ابن ولید ایران میں تھے اور فتوحات پر فتوحات کیے چلے جا رہے تھے. حضرت عمر فاروق کا یہ حکم عین انہی فتوحات کے زمانے میں پہنچا جبکہ حضرت خالد نے ایک ہیرو کا درجہ حاصل کر لیا تھا. عام رواج کے مطابق اس واقعے کے بعد فوجی بغاوت ہو جانی چاہیے تھی، مگر حضرت خالد نے کسی قسم کی کوئی جوابی کارروائی نہ کی. انہوں نے نہایت پرسکون طور پر سرداری کا عہدہ حضرت ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا اور اپنے آپ کو ان کا ماتحت بنا لیا. حضرت خالد ابن ولید چونکہ اپنے کارناموں کی وجہ سے فوج میں بہت زیادہ مقبول تھے، اس خبر کے پھیلنے کے بعد فوجیوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی. بہت سے فوجی ان کے خیمے میں جمع ہوئے اور کہا کہ آپ خلیفہ کے حکم کو نہ مانیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. مگر حضرت خالد نے نہایت بے نیازی کے ساتھ سب کو واپس لوٹا دیا. اس وقت انہوں نے جو جملہ کہا وہ تاریخ نے ان الفاظ میں محفوظ رکھا ہے، انی لا اقاتل فی سبیل عمر ولکن اقاتل فی سبیل رب عمر، میں عمر کے راستے میں نہیں لڑتا بلکہ میں عمر کے رب کے راستے میں لڑتا ہوں. حضرت خالد اگر خلیفہ کے اس حکم پر بگڑ جاتے تو فوراً آپس کی لڑائی چھڑ جاتی اور اسلام کی تاریخ جہاں پہنچی تھی وہیں رک جاتی. مگر جب حضرت خالد نے اس حکم کو مان لیا تو انہوں نے اسلامی تاریخ کو آگے بڑھا دیا. اس نازک موقع پر یہ جملہ بلا شبہ ایک عظیم الشان جملہ ہے. ایسے موقع پر ایسا جملہ بولنا ہمالیہ پہاڑ کو اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، مگر یہی اتحاد کی اصل قیمت ہے. یہ گویا انسان کی طرف سے پیش آنے والی شکایت کو اللہ کے خانے میں ڈالنا ہے. ایسا جملہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے اللہ کو اتنی بڑی چیز کی حیثیت سے پایا ہو کہ اس کے بعد ہر دوسری چیز اس کے لیے چھوٹی ہو جائے. بڑی چیز کو پانے والے ہی چھوٹی چیز کی قربانی برداشت کرتے ہیں، اس لیے اتحاد کی قربانی بھی وہی لوگ دے پاتے ہیں جو اپنے لیے اتنی بڑی چیز پا چکے ہوں کہ اس کے بعد ہر چیز ان کو چھوٹی معلوم ہونے لگے. صحابہ کا ایمان ان کے لیے یہی حیثیت رکھتا تھا. ان کو ایمان سب سے بڑی چیز کے طور پر ملا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر سکتے تھے، وہ بڑی سے بڑی شکایت کو بھلا دیتے تھے، بڑی سے بڑی قربانی بھی انہیں ہلکی معلوم ہوتی تھی. ان کے ایمان نے ہر چیز کو ان کی نظر میں چھوٹا کر رکھا تھا. پھر انہیں کسی چیز کے کھونے کا غم ہوتا تو کیوں ہوتا؟ صحابہ کرام کا بے مثال اتحاد ان کے ایمان کی نقد قیمت تھی. آئندہ بھی اگر کسی گروہ میں حقیقی اتحاد پیدا ہوگا تو اسی وقت پیدا ہوگا جبکہ اس کے اندر صحابہ والا ایمان پیدا ہو جائے. اتحاد کتنی بڑی طاقت ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کی ایک مثال لیجیے. حضرت علی جب خلیفہ مقرر ہوئے اس وقت حضرت امیر معاویہ ملک شام کے حاکم تھے. بعض غلط فہمیوں کی بنا پر دونوں کے درمیان شکایات پیدا ہو گئیں. یہ شکایتیں بڑھتی رہیں یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی. مسلمانوں کی جماعت دو بڑے مسلم رہنماؤں کے ساتھ بٹ کر آپس میں لڑنے لگی. یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں نے رومی سلطنت کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا. رومی شہنشاہیت کے مشرقی حصے کو بیزنطینی سلطنت کہا جاتا تھا. بیزنطینی سلطنت 330 عیسوی میں قائم ہوئی. اس کا دار السلطنت قسطنطنیہ تھا. پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں اس کو بہت پھیلاؤ حاصل ہوا. ساتویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے مصر و شام سے لے کر شمالی افریقہ تک اس کا بیشتر حصہ فتح کر ڈالا. اس کے بعد بیزنطینی سلطنت قسطنطنیہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئی. اس ساحلی حصے میں وہ دیر تک باقی رہی، یہاں تک کہ 1453 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے اس کو فتح کر کے آخری طور پر اس کا خاتمہ کر دیا. رومی سلطنت کا وارث قسطنطین، جو اس وقت سمندر کے کنارے قسطنطنیہ کے قلعے میں موجود تھا، اس کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان دو گروہوں میں بٹ کر آپس میں لڑ رہے ہیں اور خلیفہ وقت کی تمام توجہ داخلی محاذ پر لگی ہوئی ہے، تو رومی بادشاہ کے اندر نیا حوصلہ پیدا ہو گیا. اس نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے جبکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے. اس نے قسطنطنیہ میں بڑے پیمانے پر فوجی تیاری شروع کر دی تاکہ شام و فلسطین کے علاقے پر حملہ کرے. حضرت معاویہ کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ رومی بادشاہ مسلم دنیا پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. انہوں نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا اور فوراً ایک خط تیار کر کے خصوصی قاصد کے ذریعے قسطنطنیہ روانہ کیا. اس خط کا مضمون مختصر طور پر یہ تھا: اے رومی احمق، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے باہمی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر تو مسلم دنیا پر حملہ کرے، تو تجھ کو جاننا چاہیے کہ جب تو ایسا کرے گا تو اس وقت تیرے مقابلے کے لیے علی کا جو لشکر آگے بڑھے گا، معاویہ اس لشکر کا ادنا سپاہی ہوگا. یعنی جب تم مسلم دنیا پر حملہ کرو گے تو ہم اپنے اختلاف کو ختم کر دیں گے اور متحد ہو کر تمہارا مقابلہ کریں گے. اس خط کا قسطنطنیہ پہنچنا تھا کہ رومی بادشاہ کی ہمت پست ہو گئی. اس نے فوجی تیاریوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا اور مسلم دنیا پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اتحاد تو درکنار، اتحاد کی خبر بھی اپنے اندر عظیم الشان طاقت رکھتی ہے. مذکورہ واقعے میں جو چیز پیش آئی تھی وہ صرف خبر اتحاد تھی، نہ کہ اتحاد. اس کے باوجود رومی بادشاہ کے قدم ہل گئے. اس نے مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا ارادہ ترک کر دیا. اتحاد ہمیشہ ایسے لوگوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے جو اتنے عالی حوصلہ ہوں کہ یک طرفہ طور پر اپنے اختلاف کو ختم کر لیں. حقیقت یہ ہے کہ اتحاد نام ہے اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا. اختلاف کے بغیر اتحاد نہ انسانی دنیا میں کبھی قائم ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی قائم ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات پیش آئے ان میں سے ایک وہ ہے جس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے. جماد الثانی سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ بنی قزاہ مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے. یہ قبیلہ شام کی سرحد پر آباد تھا. آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کے لیے حضرت عمرو بن العاص کی سرداری میں ایک دستہ روانہ کیا. اس میں 300 آدمی تھے. یہ لوگ جب سلسل نامی جگہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. چنانچہ عمرو بن العاص یہاں ٹھہر گئے اور رافع ابن مکیس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ مدد کے طور پر کچھ اور آدمی بھیجے جائیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو روانہ کیا، ان کے ساتھ 200 مہاجرین تھے، ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جب مقام سلسل پر پہنچے تو سوال پیدا ہوا کہ ان کی عمارت کا نظم کیا ہو۔ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جو مہاجرین تھے انہوں نے حضرت عمر بن العاص سے کہا کہ آپ اپنے آدمیوں کے امیر رہیں اور ابو عبیدہ ہمارے امیر رہیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ میں دونوں دستوں کا امیر ہوں، کیونکہ دوسرا دستہ میری ہی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اختلاف بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا، اے عمر، جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جو آخری نصیحت کی وہ یہ تھی کہ جب تم اپنے آدمی کے پاس پہنچو تو مل کر کام کرنا، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنا۔ خدا کی قسم، اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا۔ تعلم یا عمر ان آخر ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قال اذا قدمت علی صاحبک فتتاوا ولا تختلفا وانک واللہ ان عصیتنی لاؤتینک۔ یہ کہہ کر حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دستے کی عمارت حضرت عمر بن العاص کے حوالے کر دی۔ اب مسلمانوں کی تعداد 500 ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ اگر اپنی رائے کی قربانی نہ دیتے تو مسلمان دو ٹکڑے ہو کر آپس میں لڑتے۔ جو کام ان کا دشمن کرنا چاہتا تھا اس کو یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں انجام دے لیتے، مگر جب حضرت ابو عبیدہ نے اپنی ذاتی رائے کو دفن کر دیا تو وہ 500 کی متحد اور مضبوط جماعت بن گئے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ متحدہ گروہ جب آگے بڑھا تو دشمن ان کی خبر سن کر دہشت زدہ ہو گئے اور خود ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کے اندر بے شمار اختلافات تھے، مگر یہی بلند حوصلگی تھی جس نے تمام اختلافات کو دبا دیا۔ وہ اختلاف کے باوجود متحد رہے، انہوں نے یک طرفہ قربانی کے ذریعے اسلامی اتحاد کو برقرار رکھا۔ اتحاد بلا شبہ ایک طاقت ہے، مگر یہ طاقت اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان متحد ہو کر کسی کے خلاف جارحیت کریں، وہ صرف اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر دوسرے لوگ اپنی جارحیت سے باز رہیں۔ اسلامی اتحاد کا مقصد دوسروں کو جارحیت سے روکنا ہے، نہ کہ خود جارحیت کرنا۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر اجتماعی قوت فراہم کریں، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ پھر اسی آیت میں آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ قوت فراہم کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں وہ یہ ہے، تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ، اس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو ڈراؤ گے۔ گویا کہ اسلام میں قوت سے مراد قوت مرہبہ ہے، نہ کہ قوت جارحہ۔ اسلام ہر قسم کی قوت فراہم کرنے کی تاکید کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ دوسروں کے خلاف جارحانہ اقدام کیا جائے، بلکہ صرف اس لیے کہ دوسرے لوگ خوفزدہ رہیں اور مسلمانوں کے خلاف جارحانہ اقدام سے رک جائیں۔ اسلام کا جو اصل مقصد ہے اس کا طاقت آزمائی یا ٹکراؤ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کا مقصد دعوت ہے۔ اسلام لوگوں کے دلوں کی گرہیں کھولنا چاہتا ہے تاکہ لوگ دین حق کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی پسند والے راستے پر چلائیں۔ یہ مقصد ایک پرامن مقصد ہے۔ یہ مقصد تفہیم اور تبلیغ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، نہ کہ لڑائی بھڑائی کے ذریعے۔ تاہم اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بقدر استطاعت اپنے گرد وہ چیز فراہم کریں جو لوگوں کی نظر میں طاقت کا درجہ رکھتی ہے، تاکہ شرپسند لوگ اس کے روب سے دبے رہیں اور اسلامی دعوت کا تعمیری کام کسی خارجی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ نصرت بالرعب علی مسیرت الشہر، ایک مہینے کی مسافت تک کے روب سے میری مدد کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عملی تدبیر اور طریقہ کار بتایا وہ یہ تھا کہ اپنے گرد ایسے حالات فراہم کرو کہ اس کا اثر دور دور تک پہنچے۔ نہ صرف قریبی دشمن بلکہ دور کے دشمن بھی مرعوبیت کی وجہ سے تمہارے خلاف اقدام کرنے سے باز رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک جاری نبوت ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کی خصوصیات آپ کی امت تک بھی پہنچ رہی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن انعامات سے نوازا ان کو اللہ نے آپ کی امت تک وسیع کر دیا۔ بنو امیہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حجاج بن یوسف عراق کا حاکم تھا۔ عراق کے ایک سرحدی علاقے سے خبر ملی کہ ایک قبیلہ بغاوت پر آمادہ ہے۔ حجاج کے مشیروں نے کہا کہ قبیلے کے سرکوبی کے لیے ہمیں فوراً ایک فوجی دستہ بھیجنا چاہیے۔ حجاج نے جواب دیا، کتاب ینوب ان کتائب، ایک خط فوجی دستوں کا کام کرے گا۔ اس کے بعد اس نے ایک سخت دھمکی کا خط لکھ کر قبیلے کے سردار کے نام روانہ کیا۔ خط پا کر قبیلے کی ہمت پست ہو گئی، وہ بغاوت کرنے سے رک گیا۔ اسی واقعے پر شاعر نے یہ شعر کہا تھا، اذا ما ارسل الامراء جيشا الى الاعداء ارسلنا الكتابا، جب حاکم لوگ دشمن کی طرف فوج بھیجتے ہیں تو ہم صرف ایک خط بھیج دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ ہیبت اس وقت تھی جبکہ ان کے اندر اتحاد تھا، جب دشمن سمجھتا تھا کہ ایک مسلمان کو نشانہ بنانا پوری مسلم قوم کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے ہم معنی ہے، جب مسلمان صحیح معنوں میں ایک واحد امت بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہو گیا تو دشمنوں پر ان کی دھاک بھی ختم ہو گئی، دشمن ان کے خلاف جری ہو گئے۔ اس کی ایک تاریخی مثال اسپین کا واقعہ ہے۔ اسپین میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ انہوں نے وہاں جدید سائنسی تمدن کی بنیاد رکھی، مگر بعد کو ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ صوبوں کے مسلم حکام مرکز کے خلاف بغاوتیں کرنے لگے۔ جو شخص جس علاقے کا حاکم تھا اس نے چاہا کہ اس کو ایک آزاد سلطنت قرار دے کر اس کا خود مختار حکمراں بن جائے۔ اس طرح کے اختلافات کی بنا پر عیسائی ان کے خلاف جری ہو گئے، انہوں نے مسلم حکومت پر حملے شروع کر دیے۔ اس وقت مسلمانوں کا باہمی اختلاف اتنا بڑھا ہوا تھا کہ مسلمان مرکزی خلافت کو ختم کرنے کے لیے عیسائیوں سے مل کر اس سے جنگ کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہایت ذلت کے ساتھ اسپین سے مسلمانوں کا وجود مٹا دیا گیا۔ ایک روایت الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ انعام آیت 65 کی تفسیر کے تحت جو روایت نقل کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جبکہ آپ نے ساری رات نماز پڑھی، یہاں تک کہ جب فجر کا وقت آ گیا تو آپ نے سلام پھیر کر اپنی نماز ختم کی۔ میں نے کہا، اے خدا کے رسول، آج کی رات آپ نے ایسی نماز پڑھی جیسی نماز پڑھتے ہوئے اس سے پہلے آپ کو نہ دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ ڈر اور اشتیاق کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اپنے رب سے تین باتیں مانگی، اس نے دو باتیں مجھ کو دے دیں اور ایک سے منع فرمایا۔ میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ وہ ہم کو اس طرح ہلاک نہ کرے جس طرح پچھلی امتیں ہلاک کی گئیں، یہ اس نے مجھ کو دے دیا۔ پھر میں نے اپنے رب سے مانگا کہ وہ ہمارے اوپر باہر کے دشمن کو مسلط نہ کرے، یہ بھی اس نے مجھ کو دے دیا۔ پھر میں نے اپنے رب سے مانگا کہ وہ ہم کو گروہوں میں نہ بانٹے، اس کی قبولیت سے اس نے انکار کر دیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر دوسری غلطیاں کریں تو اس کا امکان ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ اس کے برے انجام سے بچ جائیں، لیکن اگر وہ باہمی اختلاف کر کے آپس میں لڑنے لگیں تو اس کے برے انجام سے وہ کسی حال میں بچ نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو دوسرے معاملات میں خدا کی عصمت حاصل ہے، مگر اختلاف کے معاملے میں انہیں خدا کی عصمت حاصل نہیں۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس معاملے میں چوکنا رہنا ہے وہ آپس کا اختلاف اور آپس کا ٹکراؤ ہے۔ ہر اس چیز سے انہیں دور رہنا ہے جو باہمی اختلاف پیدا کرے، حتیٰ کہ اگر کسی وقت ان کی عقل باہمی اختلاف والے کام کو اچھا بنا کر دکھائے تب بھی ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کو غلط سمجھیں اور باہمی اختلاف پیدا کرنے والی ہر بات سے کامل پرہیز کریں۔ مسلمان اگر ان چیزوں میں پڑھیں جو آپس کا اختلاف پیدا کرنے والی ہیں تو دنیا میں بھی وہ اس کا سخت انجام بھگتیں گے، اور اندیشہ ہے کہ آخرت میں بھی ان کو خدا کے غضب کا شکار ہونا پڑے۔ باہمی اختلاف ہر حال میں قابل ترک ہے، خواہ کسی کے پاس اس کی بظاہر معقول وجہ کیوں نہ موجود ہو۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا اصل مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ باہمی اختلاف ہے۔ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس حد تک قائم کر دیا ہے اور اس کو اتنا مستحکم بنا دیا ہے کہ اب اس کو کوئی بیرونی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کو جب بھی نقصان پہنچے گا اپنوں کے ذریعے پہنچے گا، اور اپنوں کا یہ عمل وہی ہے جس کو اختلاف کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں باہمی لڑائی کو مطلق طور پر ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ کثرت سے احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت کی صورت میں یہ مثال بھی قائم کر دی گئی ہے کہ مسلمان اگر تم کو قتل کرنے آ جائیں تب بھی تم مسلمانوں سے جنگ نہ کرو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ یرزا لکم سلاسن یرزا لکم ان تعبدوہ ولا تشرکو بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وان تناسہوا من واللہ اللہ امرکم۔ اللہ تم سے تین باتوں پر راضی ہوگا، وہ تم سے اس پر راضی ہوگا کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی میں بدھ جاؤ اور متفرق نہ ہو، اور یہ کہ اللہ جس کو تمہارے معاملے کا ذمہ دار بنا دے اس کی خیر خواہی کرو۔ یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تین باتیں بتائی گئی ہیں جن میں سے دو کا تعلق اتحاد سے ہے، ایک براہ راست اور دوسری بالواسطہ۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پہلا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے عبادت گزار بندے بنیں، اس کے سرکش اور غافل بندے نہ بنیں، ہم اسی کے آگے جھکنے والے ہوں اور اسی کی طرف دوڑنے والے ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ سارے مسلمان ایک اللہ کی رسی میں بدھ جائیں، یعنی دین کی مرکزی دعوت پر متحد ہو جائیں۔ وہ اس میں ذیلی اور ضمنی اختلافات نکال کر منتشر نہ ہوں۔ خدا کی رسی سے مراد خدا کی کتاب کی واضح تعلیمات ہیں۔ اس کے مقابلے میں غیر خدا کی رسی یہ ہے کہ لوگ دین میں خود ساختہ مسئلے نکالیں اور ان پر الگ الگ ٹولیاں بنانے لگیں۔ تیسری چیز باہمی اتحاد قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی جس شخص کو اللہ سرداری کے مقام پر پہنچا دے اس کی سرداری کو تمام مسلمان تسلیم کر لیں، وہ اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں نہ کہ اختلاف اور بغاوت کا۔ قائم شدہ اجتماعی نظام سے بغاوت مسلمانوں کے لیے کسی حال میں جائز نہیں، خواہ بظاہر بغاوت کرنے والوں کے پاس اس کی کتنی ہی خوبصورت تعویل کیوں نہ موجود ہو۔ قائم شدہ مسلم حکومت سے ٹکراؤ کرنا سراسر غیر دینی فعل ہے، اس کو دین کے نام پر کرنا اس کو جائز نہیں قرار دیتا۔ تاریخ میں مسلمانوں کے اندر جتنے بڑے بڑے باہمی اختلافات پیش آئے ہیں ان سب کے پیچھے یہی وجہ کار فرما رہی ہے، یعنی ایک قائم شدہ حکومت کو غیر صالح قرار دے کر اس کے خلاف تحریک چلانا۔ مسلمان اگر اس ہدایت کو پکڑ لیں اور قائم شدہ مسلم حکومت کے خلاف اصلاح سیاست کی مہم چلانا چھوڑ دیں تو بیشتر باہمی جھگڑے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ جس کام سے خدا اور رسول نے منع کیا ہو اس میں کبھی بھلائی نہیں ہو سکتی، خواہ بظاہر وہ ہم کو کتنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو، خواہ اس کے لیے ہم نے بطور خود کتنا ہی خوبصورت نظریہ گھڑ رکھا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔